نہیں چاہتا ہے. جب مال لگتا ہے تو جان بھی ساتھ لگ جاتی ہے. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. آپ نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں کہاں؟ کہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے, جہاں پیسہ ہوتا ہے وہیں جان ہوتی ہے. تو جب آدمی مال لگاتا ہے تو اگر اس کے عشق اور بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے روزہ رکھ دیا, اب اس کی محبت میں بھوکے پھر رہے, پیاسے پھر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بدبو مجھے جنت کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو روزے نے اور آگ کو بھڑکایا, بھوکے پیاسے اور آگ کو بھڑکایا, عشق میں تپے, تو آخر میں اعتکاف آ گیا. اب سب چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے چپ کر کے بیٹھ جا, تو ہو تیرا رب ہو تیسرا کوئی نہ ہو. اب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, اب تو اعتکاف ایک رواج بن گیا نا, اس میں گپیں لگ رہی, ریڈیو سنے جا رہے, اخباریں پڑھی جا رہی, خبریں سنی جا رہی. مسجد کی بے حرمتی ہے, اعتکاف کی بے حرمتی, اس سے اچھا نہیں نہ بیٹھا کرو. تو اعتکاف ہے اللہ سے راز و نیاز. پھر تنہائیوں کی دس دن کی پوری ملاقات نے آتش عشق کو جوان کر دیا, ساتھ ہی حج کا وقت آ گیا. چل اٹھ باندھ سفر کیا ڈرتا ہے, چل بھائی طرف تو ہوا لیلا و سعدا بمعزل وعدت الى مسحور اول منزل فنادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. پھر ساتھ حج آ گیا, اب سواریاں چل, اب تو جہاز آ گئے نا, جب جہاز نہیں تھے تو یہاں سے پیدل چل رہے, اونٹوں پہ چل رہے, گھوڑوں پہ چل رہے, محبت میں جل رہے, چلتے 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 جب حرم کے حدود کے قریب پہنچے تو اللہ نے کہا کپڑے اتار دو, کفن پہن لو, کپڑے اتار دو, کفن پہن لو, سر سے ٹوپیاں اتار دو, مجنو بن جاؤ, دیوانے بن جاؤ, عاشق بن جاؤ, اور مجھے پکارو دیوانوں کی طرح, دیوانوں کی طرح, مجنو کی طرح. اور یہ جوتا بھی جو اللہ پہناتا ہے نا, وہ بھی اس لیے کہ ہر آدمی گرمی سردی سہ نہیں سکتا, ورنہ منشا الہی نظر آتا ہے کہ جوتا بھی کوئی نہ ہو, کہ ایسا جوتا پہنو کہ میں تھوڑے سے نیچے سے پاؤں کو سہارا ہو جائے, اوپر سے یہ جگہ ننگی ہونی چاہیے, خوشبو نہیں لگا سکتا, کنگھی نہیں کر سکتا, جوں نہیں مار سکتا, میل نہیں اتار سکتے. میلے کشیلے بن کے آؤ, دیوانے بن کے آؤ, عاشق بن کے آؤ. اللہ کا بھی عجیب نظام ہے, کہا مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤ, خود زینتکم عند کل مسجد, کہا جب مسجد جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤ, اور کہا جب بیت اللہ میں آؤ, عرفات میں آؤ تو دیوانے بن کر آؤ, میلے کچیلے بن کر آؤ, جیسے عشق نے کسی کو برباد کر دیا ہو, فنا کر دیا ہو, نہ اپنا ہوش, نہ تن من کا ہوش, نہ جسم و جان کا ہوش, ایسے دیوانے بن کے آؤ. اور اب جیسے معشوق کی گلیوں کے طواف کرتے ہو, اب اللہ کی محبت میں ڈوب کے کہو لبیک اللہم لبیک, اللہ میں آ گیا, اللہ میں آ گیا, اللہ میں آ گیا, میں حاضر, اب میرا کام تیری مان کے چلنا. اس عشق کے ساتھ اب بیت اللہ کا طواف کرو, اس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرو. وہ جنید بغدادی کہنے لگے آج رات اندھیری ہے, کوئی نہیں ہوگا, میں جا کے طواف کرتا ہوں. طواف کو آئے تو ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اندھیرے میں, اور کہہ رہی ہے اب الحب ان یقفا وقد کم قتم تو ہو فاصبح عندی قد اناق وطن نبا, میں نے تو محبت کو لاکھ جھٹکا پر وہ میرے دل میں اتر گئی, ڈیرے ڈال دیے, مجھے عاجز کر دیا, دیوانہ کر دیا. جنید نہ سمجھے یہ کیا کہہ رہی, کہنے لگے اے لڑکی کیسی بدتمیز ہے, بیت اللہ میں کیسے شعر پڑتی ہے, گھب اندھیرا گھب اندھیرا. کہنے لگے جنید ایک دم چھٹ گئے کہ یہ مجھے جانتی کیسے, پہچانتی کیسے. کہنے لگے جنید کس کا طواف کر رہے ہو, کس کا طواف کر رہے ہو. کہنے لگے بیت اللہ کا. تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے واہ میرے مولا, ایسے بھی دیوانے ہیں جو پتھروں کا طواف کرتے ہیں تجھے چھوڑ کر. تو وہ کہنے لگے اوہو یہ تو کوئی اور کا چکر ہے, یہ تو میں غلط سمجھا, یہ تو میں غلط سمجھا, یہ تو کوئی اور چکر ہے. کہا بیٹی تو بڑی حکیمانہ باتیں کر رہی. تو اس نے چند شعر اس پر اور پڑھے, جنید بغدادی بھی ہوش ہو کے گر گئے. تو اس طرح یہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو انسان کے اندر میں ایک آگ لگا دیتا ہے, آگ, اور آدمی اللہ کی محبت میں سر سے لے کر پاؤں تک ایسے سوختہ ہو جاتا ہے, اندر جل جاتا ہے. یہ محبت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اس کو ڈھال دیتی ہے. اب اللہ کی کیسے مانوں, تو آگے کوئی سانچا نہیں ہے تو ایک دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. یہ میرا محبوب ہے اس کے سانچے میں آ جا, یہ میرا حبیب ہے اس کے طریقے میں آ جا, یہ میرا پیارا ہے اس کے طریقوں سے پیار کر لیں. پھر آدمی خود بخود اسی میں ڈھلتا 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 پھر ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر عرفات سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ اتر کے پیشاب کرنے لگے. پھر اس کے اونٹنی پر بیٹھ کر اپنے غلام اپنے خادم سے کہنے لگے, نافع کیا خیال ہے میں کیوں گیا تھا؟ انہوں نے کہا استنجا کرنے. کہا نہیں نہیں میں تو اب بھی وضو سے ہوں. تو کہا پھر یہ کیا کیا؟ کہنے کہ جب میں حج میں حضور کے ساتھ تھا اور آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ رہے تھے تو یہاں آپ نے اونٹنی بٹھائی تھی, وہاں جا کے آپ نے استنجا کیا تھا. میں مجھے استنجے کا تک آتا نا پیشاب کا, میں تو اب بھی باوضو ہوں, صرف میں نے اپنے محبوب کی نقل اتاری ہے. ہمیں کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مول صاحب سنت دی کیڑی گل ہے, کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. سنت دا ٹھیک ہے ثواب ہے, سنت دا ٹھیک ہے ثواب ہے, تو نہ کرو کوئی گناہ تو کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ٹائر سے ایک ٹائر سے ایک روپے کی ہوا نکل جائے تو اب میں کہوں چلاؤ کیا بات ہے, ایک روپے کی ہوا ہی تو ہے, نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, ہو تو بھی ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ مول صاحب سے تعمیر ملنا تو پتا ہی کوئی نہیں, تو ساری گڈی اڑ جائے گی. اچھا حضور کی سنت ایک روپے کی ہوا سے بھی سستی ہے. یہ دیکھا نہیں میں چند دن پہلے بھی آیا تھا تو کیا ووٹوں کی گہما گہمی بھاگ چل رہی تھی. ہاں ایک ایک ووٹ کے پیچھے کیسے مرتے پھرتے کرتے ہیں, کیا کیا چکر. خود میرا باپ الیکشن لڑتا رہا زندگی میں, اس وقت ہم کالج کا ہمارا زمانہ تھا, ہم بھی ایسے پھرتے بھاگتے تھے. ایک ایک ووٹ پر اس طرح محنت کرتے ہیں کہ اسی پہ ہار جیت ہوگی, اسی پہ ہار جیت ہوگی, ایک ایک ووٹ پر اسی پہ ہار جیت ہے, اسی پہ ہار جیت. ایک ووٹ کے کم ہونے سے لوگ ہار جاتے ہیں, ایک ووٹ کے بڑھنے سے لوگ جیت جاتے ہیں. اور میرے بھائیو حضور کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے, کہ سنت کے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک نمبر امتحان میں کم پڑ جائے لوگ فیل ہو جاتے. ہوا ہمارے اپنے گاؤں کا قصہ, ایک بچہ بڑا قابل بڑا ذہین, بڑا مشکل ٹف اس کے پیپر ہیں, مگر یہ ایک نمبر سے رہ گیا, ایک نمبر سے رہ گیا. پھر اس کو امتحان دے کے پاس ہونا پڑا. کیا ہمارے نبی کی سنت ایک نمبر سے بھی سستی ہے کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے؟ ایک اور مثال دوں, زمینداروں کا علاقہ ہے, ایک بوری کھاد نہ دو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ منجی کا جو کھیت ہو نا, منجی کا کھیت 80,000 پودا لگایا جاتا ہے. منجی کا جو شروع میں جو لاد لگائی جاتی ہے 80,000 پودا, پھر ایک ایک پودے میں کتنے اللہ تعالیٰ آگے پودے پیدا کر دیتا ہے. ایک بوری یوریا 50 کلو ہوتی ہے, وہ 50 کلو یوریا 80,000 پودوں کے لیے, وہ اونٹ کے منہ میں زیرا بھی نہیں ہے, لیکن وہ زیرا بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر وہ نہ دو تو ساری منجی کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, اور دے دو تو ساری لہلہا جاتی ہے. حضور کی سنت ایک بوری یوریا سے بھی سستی ہے, کہ چھوڑ دو گے تو ایمان کا رنگ پیلا نہیں پڑے گا, اور پوری کرو گے تو ایمان میں لہلہانا نہیں آئے گا. بات یہ ہے ہم اپنے نبی کو جانتے نہیں, اس کے مقام کو نہیں جانتے. ایک اور مثال دیتا ہوں, ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کے پاکستانی فوجی گجراں والے کینٹ میں چلا جائے. گجراں والا کینٹ ہے, کتنی بڑی چھاونی ہے, یہاں کا یہاں لیفٹیننٹ جنرل بیٹھتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل صاحب کتنی وفاؤں کے بعد جرنیل بنتا ہے, اور کتنا قابل شخص ہوتا ہے جو جرنیل بنتا ہے. ظاہر ہے خوش آمد اور محنت سے تو نہیں بنتے, اور نقل مار کے تو نہیں بنتے, محنت سے بنتے ہیں, وفاؤں سے بنتے ہیں. اگلے دن وہ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے کہتا فائلیں لاؤ, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ پنڈی تک ٹیلی فون کھڑک جائیں گے, پکڑو بدماش کو. بھائی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ اپنی وردی تو دیکھ, کیا ہو گیا؟ واگے کہے دل ٹھیک ہونا چاہیے, باہر دکڑی گل ہے, میرا اندر تو دیکھو بالکل ٹھیک ہے. تو کیا اس کی یہ بات معتبر ہوگی؟ یہ کسی سے کون ہے بھائی, سنت کے مطابق چلو. جی مول صاحب دل مسلمان ہونا چاہیے, باہر دکڑی گل. نہیں, باہر بھی اثر ڈالتا ہے, شخصیت کا اثر ہوتا ہے, لباس شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے, ظاہر باطن پہ اثر ڈالتا ہے. پھر ایک اور شیطان پٹی پڑا تھا, وہ جی باطن ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر کی کڑی گل, باطن ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر کی کیا بات. میں یہ کہتا ہوں ظاہر پہلے بنتا ہے,
باطن بعد میں بنتا ہے،
پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، یا پہلے روح آتی پھر بچہ بنتا ہے، پہلے ظاہر محمدی بنتا ہے پھر باطن محمدی بنتا ہے. جس کا ظاہر گندا ہوگا اس کا باطن صحیح ہو سکتا ہی نہیں. ظاہر ایک پرنالا ہے، باطن ایک گھڑا ہے. اگر پرنالے میں گندگی ہے تو گھڑے میں گندا پانی جائے، اگر پرنالا شفاف ہے تو گھڑے میں صاف پانی جائے. جب ہم اپنے ظاہر کو حضور کے طریقے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر میں گندگی جاتی ہے، شفاف چیز نہیں جا سکتی. تو جب ہم نے کوئی نہ کوئی روپ دھارنا ہی ہے تو کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار لیں تاکہ اللہ کو اچھے تو لگیں. کوئی بیٹے کا ہم شکل نظر آ جائے نا تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، کوئی بھائی کا ہم شکل نظر آ جائے تو طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، کوئی دوست کا ہم شکل نظر آ جائے تو طبیعت اس کی طرف کھنچ جاتی ہے. جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے تو اللہ کو پیارے لگیں گے، اچھے لگیں گے. تو میرے بھائیو، ایک تو پوری زندگی ایک عبادات ہے، عبادات کا میں نے نظام بتایا ہے، اس کے ساتھ ظاہر باطن ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اب بھائی، میں جب پڑھتا تھا نا سنڈر، یہ خالد جاوید یہاں، یہ سب ہم آگے پیچھے تھے، ایک ایک سال کے فرق سے ہوسٹل میں کٹھے تھے. ایک دن میں وردی کے بغیر چلا گیا، وردی پہنے بغیر چلا گیا. تو ہمارے استاد ہوتے تھے سعید اختر صاحب، ہم ان کو کھگا کھگا کہتے تھے چھیڑ کے طور پر، سعید اختر صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے مجھے ڈنڈوں سے توازو بھی کی، ₹5 مجھے جرمانہ بھی. کیا ایک سکول غیرت کھا گیا کہ ہماری وردی کے خلاف پہن کر آئے ہو؟ 66 میں 67 میں ₹5 کوئی تھوڑی چیز تھی؟ تو اللہ غیرت نہیں کھائے گا؟ کس روپ میں میرے سامنے آئے ہو تم؟ کس روپ میں میرے سامنے آئے ہو تم؟ جس کے احسانات کا بدلہ آج بھی نہیں ہم دے سکتے، اسی کے طریقوں کے اوپر چھڑیاں چل رہی ہیں. اور جو آج بھی دو دوری دھار کے خنجر لے کر ادھر ہماری نسل پہ وار کر رہے، ہمیں ہمارے ایمان ہم سے چھین رہے، ہماری نسل سے ایمان چھین رہے، ادھر وہ جانوں پہ وار کر کے ہمارے بچوں کے خون سے ہولی کھیل رہے، انہی کے طریق 4 کا بچہ ٹائی لگا کے مرید کے میں اسکول جا رہا ہے، کیوں نہ مجھے رونا آئے کہ جو اپنی وفاؤں کی انتہا کر گیا اسی کے طریقوں کے خلاف ہم نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا. جو اللہ جو سمت کے لیے ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا، اتنا تو نہ رو تو صحیح، پر اتنا تو نہ رو کہ تجھے چپی کرانا پڑ جائے. اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ہر چیز قربان کر دی، امت کا بھلا مانگ کرے، امت کا بھلا مانگ. اپنی اولاد کے قاتلوں کو دیکھا لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کی. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ اللہ ان کی نسل ہی ختم کر دیتا. نہیں نہیں، دینے دو قربانی، اسی سے اسلام چمکتا رہے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کھڑا کیا، فرمایا ام سلمہ ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، کسی کو اندر نہ آنے دینا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ باہر کھڑی ہوگی، آپ اندر. اتنے میں حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آ گئے، انہوں نے دیکھا دروازہ بند، انہوں نے اندر جانا چاہا. حضرت ام سلمہ نے روکا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر. حضرت ام سلمہ نے بھی نہیں روکا، پتا تھا کہ بہت زیادہ حضور کی محبت ہے، لہٰذا وہ پھر باہر کھڑی ہوگی. تھوڑی دیر بعد اندر سے رونی کی آواز آئی، زور زور سے رونی کی آواز آئی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر اندر گئیں تو کیا دیکھا، اپنے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے. انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ آپ نے کہا وہ جو فرشتہ مجھے ملنے آیا تھا اس نے بتایا کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت شہید کر دی. بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، صبر کی گھاٹی کو اپنے گھر کے لیے منظور کر لیا، صبر کی گھاٹی کو اپنی اولاد کے لیے منظور کر لیا. اس کے طریقوں کے خلاف بغاوت ہو جائے، سنت بھی کڑی کر دی، کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کوئی حرج. اتنی بڑی قربانی اپنے گھر میں رکھی کہ کائنات کو اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے ایک صحابی بھی ساتھ ہیں, کہنے لگے بیٹا میں اندر آؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہے. ان کے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں, پردہ کس چیز سے کروں؟ ہم نے تو یہ صوفے پر بھی دیکھو کیسی بڑی چادر ابھی رکھی ہوئی لگائی, یہ اس پر چادر لگائی ہوئی. یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر نہیں, پردہ کس چیز سے کروں؟ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی, کہا بیٹا اس سے پردہ کر. جب اندر تشریف لائے اور بیٹی کا حال پوچھا تو باپ کی قربت سے دل پسیج گیا, کہا یا رسول اللہ بھوک تھی روٹی نہ ملی, بیماری آئی دوا کوئی نہیں, اور یہ کہہ کر رونے لگا. جس کو طائف کے پتھروں نے نہ رولایا اور اس کی تلواروں نے نہ رولایا, وہ فاطمہ کے آنسوں نے اس کو بھی رولا دیا. اتنے صبر کے پہاڑ کے آنسو بہ پڑے اور ہم فاطمہ کو سینے سے لگا لیا, کہا میری بیٹی تو کیوں غم کرتی ہے, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے, آج 3 دن گزر چکے ہیں, میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا, اور اگر میں چاہتا تو یہ اور پہاڑ سونا بن کے میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا, لیکن میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا. اور میری بیٹی تجھے بشارت ہو, اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا, تیرے لیے یہی کافی. جن کو جنت کی بشارتیں تو دلوا دی تو دنیا میں کم کم روٹی تو دلوا دیتے, کہ نہیں جب میری امت میں بھوک آئے گی تو پھر انہیں تسلی کون دے گا, جب میری امت میں بھوک آئے گی تو ان کو پتہ لگے گا ہاں ہمارا نبی بھی اس کی اولاد بھی بھوکے ہی چلے گئے, خیر ہے کوئی نہیں ہم بھی سہلیں. جب میری نبی کی اولاد کی گردنوں پہ چھڑیاں چلیں گی اور ان کے جسموں کو تار تار کیا جائے گا اور ان کے بیٹوں سے خون کی ہولی کھیلی جائے گی تو پھر تسلی کہاں سے آئے؟ آنکھوں کے سامنے گھر لٹیں, آنکھوں کے سامنے بیٹیاں بے عزت ہوں, آنکھوں کے سامنے معصوم بچوں سے خون کی ہولی کھیلی جائے, تسلی کہاں سے ہوگی پھر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے غم یاد کر لیں, دیکھ لینا میرا بھی ایک لاڈلا سینہ چرا کر سر کے اوپر نیزے کے اوپر اپنے سر کو چڑھا کے تمہیں تسلیاں دے گیا تھا. چلو حضرت حسین تو 56 سال کی عمر میں شہید کیے گئے, وہ معصوم علی اصغر کا کیا قصور تھا جو 2.5 سال کا باپ کی گود میں پانی 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 کر کے بے قرار تڑپ رہا. کتنے میں ایک تیر آیا, کس نے مارا؟ حرملہ بن کامل اس نے تیر مارا, وہ تیر آ کر گلے کے پار ہو گیا. پیاس تو بجھی پر پانی سے نہیں, اپنے ہی گلے کے خون سے بجھی. جس باپ کی گود میں اس طرح پھول مسل دیے جائیں اس باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی, لیکن جو بیتی وہ بھی بتا دوں, اسی بچے کے گرم گرم خون کو اپنے یوں لپن میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا یا اللہ تو اس طرح اگر مجھ سے راضی ہے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. ادھر ایک احسانات کا سلسلہ ہے اس سے اتنی بڑی بغاوت, اور ادھر رومن امپائر سے لے کر آج تک دوہری دھار کا خنجر ہے جو صرف مسلمان کے سینے میں کھب رہا ہے. ان کے طریقوں سے اتنا پیار, یہ کیا کلمہ پڑا ہے ہم نے, یہ کون سے غلام رسول ہیں, یہ کون سے عاشق رسول ہیں؟ ان کو طائف کے پتھر یاد نہیں رہے, جب 3 میل پتھر پڑے اور پہاڑ بھی رونے لگے, زمین رو پڑی, دشمن رو پڑے, عتبہ جیسے دشمن دیکھ کے رو پڑے, آسمان کے فرشتے رو پڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھوک کی شدت سے آپ بستر پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, کبھی یوں کروڑ بدلتے کبھی یوں کروڑ بدلتے. کہنے کہ میں رونے لگی, میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, ساتھ چپکا ہوا, یا رسول اللہ 2 جہان کے خزانے آپ کے لیے مسخر ہیں, پھر آپ یہ بھوک کیوں برداشت کرتے ہیں؟ عائشہ مجھ سے پہلے جو میرے نبی آئے میرے بھائی وہ اسی طرح بھوکے چلے گئے, مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. اپنی امت پر اس طرح کے احسانات کی بارش کر گئے, بھوکے چلے گئے, ساری زندگی گھر میں چراغ نہ جل سکا, اندھیروں میں زندگیاں گزار دیں, عالم روشن کر دیا. اپنا جوتا خود گانٹ رہے, اپنے گھر میں جھاڑو خود دے رہے, اپنے اونٹ کو چارہ خود ڈال رہے, اور ساری رات یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہہ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں, داڑھی تر ہو گئی. جبریل بھاگ کر آیا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے. نہ دنیا میں بھولے نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولے. موت کا وقت آیا, جبریل نے آ کر دستک اندر آ گئے, جبریل اندر آ گئے, اسرائیل باہر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں آ سکے. کہا یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو اندر آ جائیں. تو اسرائیل اجازت لے کے اندر آیا. پوچھا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں, اور آپ چلنا چاہتے ہیں تو میں اللہ کا حکم پورا کروں گا. آپ نے کہا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھے. کہا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں. اسرائیل کھڑے رہے, ملک جبریل واپس گئے, پیغام لائے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں, ساتھ دیں ساتھ دیں. جس طرح اگر یہ دعا نہ, اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ ہوا ہوتا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو خنزیر بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا, کچھ بنا دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بنا چکا ہوتا, پر اللہ کے نبی کی دعائیں درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی. آپ کا راتوں کا رونا گڑ گڑانا درمیان میں آ جاتا ہے. اور پھر حشر کے دن جب دوزخ آ کے چیخ مارے گی تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا, میں نہیں کسی کا سوال کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا. آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, دانیال علیہ السلام, یہ سارے نبی کہیں گے یا اللہ ہماری جان بچا ہماری جان بچا. صرف ایک ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچا, یا اللہ میری امت کو بچا, یا اللہ میری امت کو بچا. بھائیو تبلیغ کا کام یہ ہو رہا ہے کہ سارے غلام رسول بن جاؤ ہیں, نام کے نہیں حقیقت کے, ہم سب غلام رسول بن جائیں, ہم سب اللہ اس کے رسول کے غلام بن جائیں. عبادات کے ساتھ اخلاقیات کا ایک سبق ہے. اخلاقیات پورا ایک دین کا حصہ ہے جو بالکل مٹ چکا ہے. نہ ہمیں معاف کرنا آتا ہے, نہ کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا آتا ہے, نہ کسی کے جرم کو چھپانا آتا ہے, نہ کسی کی گالی کے جواب میں دعا دینا آتا ہے, نہ کسی منہ پھیرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا آتا ہے, نہ کسی برائی چاہنے والے کی اچھائی کرنا آتا ہے, اور میرے بھائیوں نہ کسی توڑنے والے سے ہمیں جوڑنا آتا ہے. چوتھی چیز جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو نبوت والے اخلاق سیکھو. ہم انتقامی نماز پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, اخلاق والے بڑے کم ہو, اخلاق والے نظر نہیں آتے. اور اس قدر گراوٹ ہوئی کہ بیٹا ماں کو ڈانٹ رہا جیسے نوکر ہو, بیٹا باپ کو ڈانٹ رہا جیسے نوکر ہو, چھوٹا بڑے کو ڈانٹ رہا, شرم و حیا اٹھ گیا, سگے بھائی بھائی سے جدا ہو گئے چند پیسوں پر, چند ٹکوں پر. ایک تھالی میں کھانے والے, ایک چارپائی پہ سالوں سونے والے, آج ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں. کس بات پر؟ چند پیسے پر, چند مرلے پر, ایک دکان پر, عزت نفس پر, رشتوں اور ناتوں پر آپس میں سے جدا ہو گئے, معاف کرنا ہی بھول گئے. ہمارے نبی نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. کسی نے کہا اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے کہا جو توڑے اس سے جوڑو, جو یوں منہ کرے اس کے آگے بڑھ کے سلام کرو, جو تم بھوکے کو بھی روٹی نہ پوچھے تم اس کے کھاتے ہوئے بھی اس کو پوچھو, جو تمہاری پیاس پہ تمہیں پانی نہ پوچھے اس کے فریج بھرے ہوں برف سے تم اس کو پانی پلاؤ, جو تمہیں تڑپتے کا حال نہ پوچھے تم اس کی چھینک پر بھی اس کا حال پوچھو, جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ تین کام تم کر لو. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ ساری رات کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہوگا اس مسلمان کا. سو بھائیو یہ پوری ایک زندگی ہے جس کی ہم تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں. پھر بھائیو علم کے بغیر انسان ہلاک و برباد ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہاں تک بات چلی. ایک گاؤں میں میں گیا, میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے. میں کہا جی پتہ ہی کوئی, اب ان کو اسلام سے ہٹانا کون سا مشکل کام ہے, ان کو اسلام کے بارے میں مشکوک کرنا کون سا مشکل کام, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو علم سیکھو, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, حق کیا ہے, دین کیا ہے, ضابطے کیا ہیں, اخلاق کیا ہیں, ماں کا کیا مقام ہے, باپ کا کیا مقام ہے. بخاری شریف ادب المفرد امام بخاری نے حدیث کی کتاب الگ لکھی ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک قبر پھٹتی تھی اثر کے قریب, اور ایک آدمی اس میں سے نکلتا, اس کا سر گدھے کی طرح ہوتا تھا, وہ 3 دفعہ ہینگتا تھا پھر قبر پھٹ جاتی, اس میں غائب ہو جاتا. تو جو اس واقعے کے راوی ہیں امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا, انہوں نے پوچھا یہ کیا چکر ہے, تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ شخص شرابی تھا, رات کو شراب پیتا تھا, اس کی ماں کہتی نہ پی تو وہ کہتا گدھے کی طرح ہینگو مت, گدھے کی طرح ہینگو مت, اپنی ماں کو کہا کرتا تھا. جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے اور یہ قبر سے نکلتا ہے, سر اس کا گدھے کی طرح ہے, 3 دفعہ ہینگتا ہے پر قبر میں غائب ہو جاتا. جن ماؤں نے جنا, جن کے ناخنوں نے ان کے پیشاب کی بدبو رچی ہوئی, ان ماؤں کو ایسے ڈانٹتے ہیں جیسے نوکرانی ہو. آپ نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کہ ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اور عرب لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, تو اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کو ایمان کے ساتھ دیکھ لے اور ایمان پر چلا جائے, یہ سب جنتی ہیں. پھر جو حضور کے زمانے میں گئے وہ تو پکے جنتی ہیں, پکے جنتی ہیں. ایک صحابی حضور کی زندگی میں انتقال ہو رہا, ساتھیوں نے کہا کلمہ پڑھو, کہنے کا نہیں پڑھا جا رہا, صحابی نبی کا ساتھی, نبی کا ساتھی, نہیں پڑھا جا رہا. آپ کو بتایا گیا, آپ تیزی میں آئے, جب اس کو دیکھا تو آپ پر تو بات کھل گئی. آپ نے دیکھا کہ ماں کی نافرمانی کی نحوست تاری ہے, آپ نے فوراً اس کی ماں کو بلایا, کہا اما اپنے بیٹے کو معاف کر دیں. کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی, اس نے مجھے بڑا دکھ دیا. آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس کے جلانے کا انتظام کرو. آپ نے کہا جلا دوں اس کو, اس کو جلا دوں؟ کہ نہیں 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 نہیں, یہ تو میں کبھی نہ چاہوں گی, ماں تو پھر ماں ہی ہوتی. آپ نے کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا آگ میں جائے گا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر صحابی نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. میرے بھائیو بد اخلاقی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑ, ماؤں سے باپ سے ایسے غراتے ہیں جیسے نوکر ہوں. ہم اپنی تہذیب بھی بھول گئے کیونکہ ڈش میڈیا انٹرنیٹ اور کیبل نے ہماری اپنی تہذیب بھی ہم سے چھین. اور ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے دادے کے سامنے, ہمارے چاچے سامنے, سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے, سامنے پیٹھ پیچھے بیٹھتے, حالانکہ دین کوئی نہیں تھا, دین کا پتہ نہیں تھا, اپنی ایک تہذیب تھی, اپنی ایک شریف تہذیب تھی, پیٹھ پیچھے بیٹھتے, وہ کھڑے ہوتے تھے تو سارے کھڑے ہوئے, ڈیرے میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑی عمروں کے ڈانٹ دیتے, کوئی کیوں نہیں کرتا. ایسی نافرمانی کی ہوا, ایسی بد اخلاقی کی ہوا چلی ہے. تو اخلاق نے کہ مٹنے نے گھروں میں آگ لگا دی. پتھر کے دیواروں سے زندگیاں نہیں بسر ہوتی, سونے کی چمک اور پیسے کی کھنک سے زندگیوں میں سکون نہیں آتا. اچھے اخلاق ہیں جو زندگیوں کو جنت بنا دیتے ہیں, بد اخلاقی ہے جو زندگیوں کو آگ لگا دیتی. سنگ مرمر کی سفید دیواریں سیاہ ہو جاتی ہیں جب اخلاق بگڑ جاتے ہیں, جھونپڑے سنگ مرمر بن جاتے ہیں جب اخلاق بن جاتے ہیں. کچی دیواریں موسم خزاں بہار میں بدل جاتا ہے, کچی دیواریں وہ سنگ مرمر بن جاتی ہیں جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں. جب اخلاق بگڑتے ہیں تو بھائیو آباد شہر ویران ہو جاتے ہیں, بجلیوں سے چمکتے ہوئے گھر تاریخ ہو جاتے ہیں, نرم گدے آگ بن جاتے ہیں, مخمل کی سیج بھی اس کے لیے کانٹے کا بستر بن جاتی ہے جب اخلاق بگڑ جاتے ہیں. چھپانا سیکھو، پگڑی اچھالنا نہ سیکھو. اس لیے تو ہم آج کی سیاست میں نہیں آتے. آج کی سیاست کا کمال اگلے کی پگڑی اچھالنا ہے، اور اسلام کا کمال اگلے پر پردہ ڈالنا ہے. آج کی سیاست اگلے کو ذلیل کرنا ہے، اسلام کی سیاست اگلے پر پردہ پوشی پر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی، ایک آدمی کی ہوا خارج ہو، اس کی بدبو پھیلی، تو حضرت عمر نے کہا جس کا وضو ٹوٹا ہے اٹھ کے وضو کر لے. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری دو مہینے میں مسلمان ہوئے، حضور کے وفات سے دو مہینے پہلے مسلمان ہوئے، وہ بھی بیٹھے تھے، کہنے کہ امیر المومنین کیوں نہ ہم سارے اٹھ کے وضو کر لیں. تو حضرت عمر کہنے لگے واہ واہ جریر، تو جاہلیت میں بھی سردار تھا، تو اسلام میں بھی سردار نکلا، تو نے ایک مسلمان کو بے عزت ہونے سے بچا لیا. تو ہم تو دوربینیں لگا کے دیکھتے پھرتے ہیں، کردہ کی کردہ دیکھو تو صحیح، پھر لگائی بجھائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، بیوی کو خاوند سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دیا. تو بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں نبوت والے اخلاق سیکھو، اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، اور زندگی صراط مستقیم پر آئے. ان سارے عملوں کو سیکھنے کا نام ہے تبلیغ کا کام. اور پھر ہمارا نبی آخری نبی ہے، آپ پر شریعت ختم. اختم بے کتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. ہمارا اللہ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تیری کتاب پہ کتابیں ختم کر دوں گا، تیری شریعت پہ شریعت ختم کر دوں گا، تیرے دین پہ سارے دین ختم کر دوں گا. اب کیا ہے، اب یہ امت ہے جو تیرا پیغام لے کر ساری دنیا میں پھرے. ہمارے نبی 10 ہجری میں 11 ہجری میں 10 ہجری تو ذوالحج پہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد محرم آپ زندہ رہے، سفر زندہ رہے، 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے آپ نے رخت سفر باندھا. تو 11 ہجری میں سے دو مہینے محرم سفر اور ربیع الاول کے 12 دن، آپ کی ٹوٹل زندگی 63 سال اور 4 دن تھی قمری لحاظ سے، 63 سال اور 4 دن. منٹوں گھنٹوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے، اور نبوت کے دنوں کے لحاظ سے 8,156 دن آپ کی نبوت کے ہیں. 8,156 دن نبوت کے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے دنوں کے لحاظ سے، 63 سال اور 4 دن سال کے لحاظ سے، اور شمسی جو ہمارا کیلنڈر ہے اس لحاظ سے 1.5 سال اس میں سے اور کم کر دیں، 1.5 سال 63 سال میں سے 1.5 سال اور کم کر دیں تو کوئی 62.5 سال آپ نے اس طرح زندگی آپ کی ہے دنیا کی. اور قمری لحاظ سے 63 سال 4 مہینے ہے. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 1,24,000 صحابہ کی ایک مقدس جماعت تیار کر دی تھی. یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور آپ نے بعضوں کا نام لے کے کہا، آپ نے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، سعید ابو الاعور جنتی ہے. اس طرح آپ نے ایک ایک کے نام لے کر کہا یہ جنتی یہ جنتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قلن وعد اللہ الحسنا، کہ میں نے اپنے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا. آپ نے آخری حج میں 10 تاریخ کو جب خطبہ دیا، پھر آپ پر جب آپ نے خطبہ دیا اس کے بعد آپ دعا کے لیے تشریف لے گئے جبل رحمت کے پاس. جب آپ دعا فرما رہے تھے تو یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ تشریف لائے مزدلفہ، رات وہاں گزاری. آپ کے ساتھ اسامہ بن زید آپ کی اونٹنی پر سوار تھے. مزدلفہ سے آپ منا چلے تو آپ کے پیچھے فضل بن عباس سوار تھے. پھر جب آپ تشریف لائے اور آپ نے شیطان کو 7 پتھر مارے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسے چادر کا سایہ کیا ہوا تھا، اور آپ نے 7 کنکر مارے. اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی کی. 100 اونٹ پیچھے کھڑے تھے حضرت علی اور آپ کے مشترکہ تھے، 5 اونٹ آگے لا کے کھڑے کر دیے جاتے ان میں سے ایک آگے آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ذبح کرنے کے لیے. جب آپ ایک اونٹ کو ذبح کرنا شروع کرتے تو پچھلے چار اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی آگے بڑھنے کے لیے. ہر اونٹ زور لگ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے ذبح ہو جاؤں. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ کو بولا 63 اونٹ ذبح کیے, ہاں بھائی ان کا جلدی جلدی گوشت بناؤ سالن پکاؤ جلدی کرو. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ کو بلایا. معمر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے حجام تھے, آپ ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اس طرح ایسے بیٹھ گئے. کہا معمر اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے بھائی جو تم مرضی کرے اور اللہ کا رسول کا سر تیرے سامنے ہے. مذاکن آپ نے فرمایا محبت میں. کہا بھائی معمر اس طرح تیرے ہاتھ میں میرا سر تیرے سامنے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا میرے اوپر احسان ہے ورنہ میری کیا اوقات. تو آپ نے کہا سر بال اتارو سیدھی طرف سے. تو سیدھی طرف سے بال صاف کیے. سامنے کھڑے تھے ابو طلحہ انصاری, آپ نے سارے آدھے سر کے بال ان کو دے دیے. ان کے قریب کھڑے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے جھپٹا مار کے ماتھے کے بال چھین لیے, ماتھے والے بال چھین لیے. پھر انہیں اپنی ٹوپی میں سی لیے. جب کہیں لڑتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے, اوپر لوہے کا خود رکھتے, پھر لڑا کرتے تھے. اور خود فرماتے تھے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ان بالوں کی برکت تھی خالد کی تلوار کے سامنے ٹک کوئی نہ سکتا. بڑے بڑے لشکر ٹکڑے ہو گئے. یرموک کی لڑائی تھی عیسائیوں کے ساتھ, عیسائی تھے 300,000 مسلمان تھے 36,000, تین گنا زیادہ. تو انہوں نے کیا زوردار حملہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے. خالد بن ولید کو بتایا گیا تو جلدی سے اٹھے تیار ہوئے, دیکھا تو ٹوپی کوئی نہیں. کہنے کہ میری ٹوپی کہاں ہے, ٹوپی تلاش کرو. تو دوسرے سرداروں نے کہا دشمن سر پہ آ گیا ہے اور ٹوپی بعد میں ڈھونڈ لیں گے. حضرت خالد نے کہا اگر اس سے بھی قریب آ گیا تو بھی پہلے میں اپنی ٹوپی ڈھونڈوں. وہ تلاش کرتے 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 ایک کونے میں کہیں پھنسی پڑی تھی پرانی سی. تو وہ عرب سردار کہنے لگے اللہ کے بندے اس ٹوپی کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ تو ہم نے سر پہ لیا, ان کو پتا نہیں تھا. تو فرمایا تمہیں خبر بھی ہے یہ ہے کیا؟ ان کے ہمیں تو پتا نہیں. کہ اس میں میرے نبی کے ماتھے کے بال ہیں, میں نے جب بھی اس کو پہن کے تلوار اٹھائی ہے میرے سامنے ٹک نہیں سکا. پھر وہی ہوا, وہ ٹوپی سر پہ رکھی اوپر لوہے کی ٹوپی, بس اندر جانے کی دیر تھی رومی ایسے بھاگے جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی, جاتے ہوئے نظر نہیں آئے. پھر دوسرے آدھی طرف کے بال منڈوائے, آدھی طرف کے, کہا یہ میرے ساتھیوں میں تقسیم کر دو. وہ تقسیم کیے گئے, کسی کو ملے کسی کو نہ ملے, تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا سب کو کہاں ملتے. وہ اسی میں کسی کو مل گئے کسی کو نہ ملے. پھر آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. دین مکمل ہے, قیامت تک اب کوئی نجات نہیں پائے گا جب تک میرا کلمہ نہیں پڑے گا, کوئی نہیں جنت میں جا سکتا. آپ نے کہا عام لوگ تو عام لوگ ہیں, نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک میں نہ چلا جاؤں. قیامت کے دن سارے جنتی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, تو جنت کا دروازہ بند ہوگا کھلا نہیں ہوگا. افتتاح ہونا ہے نا, افتتاح. اس کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے, ایک سے اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا, پیٹ کا پخانہ ختم, سینے کا کھوٹ ختم, پیشاب ختم, پخانہ ختم, کھوٹ ختم. اس حدیث کی قدر اس کو معلوم ہے جس کو دستوں کی بیماری ہو یا پیشاب کی بیماری ہو, کہ آج کے بعد پیشاب نہیں, آج کے بعد پخانہ نہیں. پھر دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرہ چمکتے سورج کی طرح تر و تازہ, کبھی اس سے زوال نہیں آئے گا, بڑھاپا نہیں آئے گا, داڑھی غائب. داڑھی دنیا میں ہے, جنت میں کوئی نہیں. جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو اس کو مجھے پتا کوئی نہیں, لیکن جنت میں, اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, جنت میں داڑھی غائب ہو جائے گی. اجرد داڑھی کوئی نہیں, امرد داڑھی کوئی نہیں, اجرد جسم پہ بال کوئی نہیں, سارا جسم صاف شیشے کی طرح, مکحل آنکھوں میں سرما, جیادن سر کے بال گھنگریالے, بیغن بیغن سرخ و سفید رنگ, چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا, ایسے حسین. دیکھو یہ نوجوان بھی گلے میں سونے کی چینیں لٹکائے پھرتے ہیں, انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جس نے دنیا میں شراب پی اللہ اسے جنت کی شراب سے محروم کر دے, جس نے دنیا میں سونا پہنا اللہ اسے جنت کے سونے سے محروم کر دے گا. جو دنیا میں زنا کرے گا جنت کی پاکیزہ حوروں سے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کبھی نہیں کرے گا. آپ نے کہا کاش میری امت سونا نہ پہن, یعنی میرے مرد سونا, میری امت کے مرد سونا نہ پہن. آج اللہ خود پہنائے گا اصل من ذہب. اللہ نے کہا لاؤ بھائی سونے کے کنگن لاؤ, اللہ خود پہنائے گا. چلو بھائی سونے کے کنگن. پھر مجھے ایک فرشتہ ہے, ایک فرشتہ وہ جنت والوں کے لیے زیور بناتا رہتا ہے. جب سے بنا ہے پیدا ہوا ہے وہ زیور بنا رہا ہے. جن سانچوں میں وہ زیور بنتے ہیں نا, وہ سانچہ سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا, تو وہ زیور کیسا ہوگا. مردوں کو زیور عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گا جنت میں. کنگن پہنائے گا, سبز جوڑے پہنائے گا, سر پہ تاج رکھے گا. جسم میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, آدم علیہ السلام کا قد ہوگا کتنا, 125 فٹ, 130 فٹ قد ہوگا آدم علیہ. 60 ہاتھ, ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. اسی کے حساب سے جنت کے پھل بھی ہوں گے. جنت کی کھجور کا دانا 12 ہاتھ لمبا ہوگا, ایک دانا 12 ہاتھ. تو کیلے کو خود سوچ لو کتنا بڑا ہوگا, تربوز کتنا بڑا ہوگا, گنا کتنا بڑا ہوگا, 12 ہاتھ. گٹھلی کے بغیر جنت کا ہر پھل, گٹھلی کے بغیر, گٹھلی کوئی نہیں, گٹھلی کوئی نہیں, کڑواہٹ کوئی نہیں. ایک پھل کاٹا دوسرا لگ گیا. انگور کا ایک گچھا, ایک گچھا, صرف ایک گچھا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا. آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے, نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے, نہ بیٹھے نہ سست پڑے, مسلسل ایک مہینہ اگر اڑتا رہے تو تب جا کے جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو آموں کا گچھا کتنا بڑا ہو جائے گا پھر. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانا کتنا بڑا ہوگا. آپ نے کہا کبھی تیرے ابا نے بڑے چھترے کو ذبح کر کے کھال کھینچ کے ڈول بنایا. انہوں نے کہا ہاں کئی دفعہ بنایا. کہ ایک دانا اس ایک ڈول کے برابر ہوگا. وہ کہنے لگا واہ واہ, پھر مجھے اور میری بیوی کو ایک دانا ہی کافی ہو جائے گا. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں. آپ نے کہا ہیں, تجھے لے کے ہوا میں اڑیں گے, نہ پیشاب نہ لید, سرخ یاقوت کے بنے ہوئے. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں. آپ نے کہا ہیں, جو تجھے لے کے اڑیں گے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح. میں نے کہا اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم پوچھتے مرسڈیز ہے, لینڈ کروزر ہے, ہم یہ پوچھتے. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے. آپ نے کہا ہے, نیچے تنا سونے کا, اوپر جواہرات کا, اور دوسری روایت کے مطابق ایک ایک دانا 12 12 ہاتھ لمبا. چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے, چولستان. آپ نے کہا ہے تو صحیح, پر ریت کا نہیں, مشک و یاقوت کا ہے. پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا بجانا بھی ہے, موسیقی بھی ہے. دنیا میں موسیقی حرام ہے, کیونکہ جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے ان میں زنا بھی ضرور پھیلتا ہے. موسیقی اور زنا ان کا آپس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اندھیرے اور رات میں جدائی نہیں ہے, رات ہے تو اندھیرا بھی ہے, اندھیرا ہے اندھیرا اور رات ساتھ آتے ہیں. موسیقی اور زنا کٹھے آتے ہیں. جس قوم میں موسیقی پھیلتی اس میں زنا بھی پھیلتا ہے. تو جو چیز بے حیائی پھیلانے والی ہو شریعت اس کو حرام کر دیتی ہے. تو دنیا میں موسیقی حرام ہے,